السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: اللهم بارك لأمتي في بكورها. آج خطبے کا موضوع ہے مبارک زندگی. برکت کا کیا معنی ہے؟ کسی انسان کی زندگی مبارک کیسے ہو سکتی ہے؟ بابرکت زندگی کے کیا اسباب ہیں؟ کیا ہماری زندگی مبارک ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ جن لوگوں کی زندگی مبارک ہے وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ صحابہ کرام و سلف صالحین جو ہمارے امام ہیں، ان کی زندگی کیسے گزری؟ جو ان کے دشمن تھے ان کی زندگی کیسے گزری؟ آج کے خطبے میں اس موضوع کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں. سب سے پہلی بات یاد رکھیں، برکت کے تعلق سے پہلے بھی میں کہ خطبے میں وضاحت کر چکا ہوں برکت کے معنی کی، برکت کے چند اسباب اور بعض وہ چیزیں جن میں برکت ہوتی ہے اور کس طریقے سے برکت کی وجہ سے بعض مسلمان بہت بڑی غلطیاں کر رہے ہیں. آج کی نشست میں تھوڑے سے وقت میں مبارک زندگی کے تعلق سے بات کروں گا، لیکن مقدمے کے طور پر یاد دہانی کے لیے برکت کے تعلق سے چند اہم باتیں جن کا تعلق عقیدے سے ہے. سب سے پہلی بات، برکت کا معنی الخیر الکثیر، بہت ہی زیادہ خیر. اگر آپ اپنی زندگی میں خیر کثیر چاہتے ہیں تو پھر آج کے خطبے میں انشاءاللہ آپ کو وہ اسباب بتائے جائیں گے جن کے ذریعے سے، اللہ کے فضل و کرم سے، آپ کی زندگی میں خیر کثیر کا ہونا ممکن ہے. اور کیونکہ برکت ایک شرعی معاملہ ہے تو ہمیں شریعت کے نصوص کے مطابق برکت کو حاصل کرنا چاہیے. بغیر دلیل کے برکت حاصل نہیں کی جاتی کسی چیز سے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو مبارک بنایا ہے، ان میں خیر کثیر ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو حاصل کرنے سے برکت ممکن ہوتی ہے. اور مبارک زندگی سے مراد یہ ہے کہ کسی انسان کی زندگی میں اتنا زیادہ خیر ہو جائے کہ اس کے لیے یہ تنگ دنیا کشادہ ہو جائے. اور اس کے دو طریقے ہیں، ایک رزق کی فراوانی جو مطلب شرعی ہے، رزق کی آسانی. وہ جو مطلب شرعی کے ہے تو رزق کی حلال کی آسانی، کیونکہ رزق کی حرام میں تو برکت نہیں ہے، جیسے آگے میں بیان کروں گا. رزق کی حلال کی فراوانی دنیاوی امور سے، اور دوسرا ہے دل کی کوشادگی. اگر سینہ تنگ ہے، دل تنگ ہے، تو پھر پوری دنیا تنگ نظر آتی ہے. مال کثیر ہوتے ہوئے بھی، خیر کثیر جسے وہ سمجھتا ہے اس کے ہوتے ہوئے بھی دل تنگ ہوتا ہے اور زندگی تنگ ہو جاتی ہے. تو مبارک زندگی سے کیا مراد ہے؟ کوشادہ زندگی، خیر کثیر والی زندگی. تیسری بات، برکت اگر غیر شرعی طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے یا بعض ان چیزوں کو مبارک سمجھا جائے جن میں دلیل نہیں ہے برکت کی، تو پھر ایک دروازہ کھلتا ہے نعوذ باللہ شرک کی طرف، شرک کی طرف ایک خطرناک دروازہ کھلتا ہے اگر ان چیزوں کو بابرکت سمجھا جائے جن میں برکت نہیں ہے. اور جب ہم برکت کی بات کریں تو شرعی برکت اس سے مقصود ہے. اور آپ یہ سب جانتے ہیں کہ شرک کا وجود امت میں اس کی ابتدا میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ قوم نوح سے شرک کا آغاز ہوا. قوم نوح سے پہلے یا نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے پہلے شرک کا وجود نہیں تھا. وہ شرک کی ابتدا قوم نوح سے ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے پہلا رسول نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا جب قوم نوح نے شرک کا ارتکاب کیا. اور شرک کیسے وجود میں آیا، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ میں نے کہا تھا بدعت القبور سے، قبروں کی بدعت سے. وہ کیسے؟ جیسے کہ صحیح بخاری میں کتاب التفسیر میں سورۃ نوح کی آیت نمبر 23 کی تفسیر میں اور سورۃ النجم آیت نمبر 19 کی تفسیر میں یہ جو پانچ بت ہیں سورۃ نوح میں جن کا ذکر ہوا ہے، ود سواع یغوث یعوق نصر، یہ سارے کے سارے پانچ نیک اور صالح لوگ تھے، اولیاء تھے. جب یہ مر گئے تو پھر شیطان نے یہ وسوسہ کیا لوگوں کو کہ ان کی قبروں پر پتھر نصب کرو. چنانچہ لوگ جاتے ہیں ان کے قبروں پر پتھر نصب کرتے ہیں. اور پھر جب علم جاتا رہا ان کی عبادت کی گئی، پھر پتھروں کو عبادت گاہوں میں لے جایا گیا، پھر جب علم جاتا رہا ان بتوں کی عبادت کی گئی. ابتدا کہاں سے ہوئی؟ بدعت القبور سے. وہاں پہ کیا ہوا؟ مجاوری ہوئی، انہیں بابرکت سمجھا گیا. حقیقتا وہ قبروں کی طرف نہیں گئے، لیکن یعنی قبر بذات خود مقصود نہیں تھی، وہ جو ولی قبر کے اندر تھا وہ مقصود تھا. تو آہستہ آہستہ انہوں نے اس جگہ کو مبارک سمجھا، پھر آہستہ آہستہ مجاوری اور اس برکت میں جب آگے بڑھتے گئے نعوذ باللہ شرک اکبر کا دروازہ کھلا. اور صحیح حدیث میں معروف قصہ ہے جنگ حنین کا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد 12,000 کے لشکر کو لے کے جنگ حنین کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ایک بیری کا درخت نظر آیا جس پر مشرکین اپنا اسلحہ لٹکایا کرتے تھے. مشرکین کو کیوں اسلحہ لٹکایا کرتے تھے اس درخت پر، بیری کے درخت پر؟ تاکہ اس درخت کی برکت سے اس یہ اسلحہ مزید مضبوط طاقتور ہو جائے اور میدان جنگ میں اس کا کردار بہتر ہو جائے. تو بعض صحابہ نے صرف عرض کی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے لیے بھی ایسا بیری کا درخت بنا دیں، متعین کر دیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، کسی درخت کا اشارہ کر دیں، کافی بیری کے درخت ہیں، ہم بھی اپنا اسلحہ اس درخت پر لٹکانا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شدید غصہ آیا اور فرمایا تم وہی مطالبہ کر رہے ہو جو قوم موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا. کیا مطالبہ کیا؟ اجعل لنا الہا کما لہم آلہا، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا لو جیسے اس قوم کے لیے معبود ہے. موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی فرعون کے ظلم اور ستم سے، اور جب انہوں نے سمندر پار کیا دوسری طرف دیکھا ایک قوم جو بت پرست ہے اور بت کی عبادت کر رہی ہے، تو بنی اسرائیل میں سے قوم موسیٰ میں سے کسی نے کہا اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے ان کا معبود ہے. اللہ کے رسول صاحب اپنے پیارے صحابہ کو یہ فرماتے ہیں تم لوگوں نے وہی مطالبہ کیا جیسے کہ قوم موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم ضرور اسے قومی کی پیچھے لگو گے. تو صحابہ کرام نے اس عمل سے رک گئے. شاہد کیا ہے اس حدیث میں؟ کہ گیری کا درخت میں وہ برکت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اپنا اصل اٹکا کرتے کہ اس میں برکت ہو، جیسے مشرکین کیا کرتے تھے. بیری کے درخت میں برکت نہیں ہے اس اعتبار سے کہ اس میں اصل اٹکایا جائے اور وہ اصل مضبوط ہو جائے گا، تلوار کی دھار تیز ہو جائے گی. تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ برکت بغیر دلیل شرعی کے شرک اکبر کا سبب بن سکتی ہے، اس لیے برکت طلب کرنا بغیر دلیل کے شرک اصغر، علماء فرماتے ہیں شرک اصغر ہے. اگر اسی چیز کو برکت کا منبع اور سورس سمجھا جائے تو پھر اور اسی کی عبادت کی جائے، درخت کی عبادت کی، پھر یہ شرک اکبر ہے. برکت سے کسی چیز کو مبارک سمجھنے سے بغیر دلیل کے دل اسے جڑ جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ جب محبت بڑھتی جاتی ہے اس کی عبادت کی طرف نعوذ باللہ شیطان آمادہ کر دیتا ہے. الغرض مبارک چیزیں جس کی دلیل موجود ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نزل من السماء ماء مباركا، ہم نے آسمان سے مبارک پانی نازل فرمایا ہے، یہ نازل کیا ہے. تو بارش کے پانی برکت والا پانی ہے کیونکہ اس کی دلیل موجود ہے. زمزم کا پانی مبارک پانی ہے کیونکہ اس کی دلیل موجود ہے. حبۃ السوداء کلنجی جو ہے اس میں برکت ہے، اس کی دلیل موجود ہے. اور اسی طریقے سے عجوہ کے کھجور جو ہے، اگر آپ ساتھ کھجور کے دانے نہار میں کھاتے ہیں تو اس سے جادو کا اثر اور زہر کا اثر نہیں ہوتا. تو یہ ان چیزوں میں برکت موجود کیونکہ دلیل موجود ہے شرعاً. اور جن چیزوں میں برکت نہیں ہے ان کو مبارک سمجھنے کے لیے دلیل چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو پھر یہ عمل جو ہے شرک اصغر کی طرف لے کے جاتا ہے. واپس آتے ہیں مبارک زندگی کے اسباب. سب سے پہلے ہے الایمان. اگر اپنی زندگی کو مبارک بنانا چاہتے ہیں، زندگی میں خیر کثیر چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو کشادہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ایمان کے راستے کو اپنانا ہوگا. ایمان صرف یہ نہیں کہ میں مومن ہوں یہ کہنا کافی نہیں. ایمان تین چیزوں کا مجموعہ ہے، قول ہے، عمل ہے، اور دل سے یقین ہے. اگر ہم لوگ سچے اور پکے مومن بن جائیں ہماری زندگی بدل جائے. ہم لوگ ایمان کے دعوے دار تو ہیں، یعنی ہمارے ایمان میں بہت ساری کمزوریاں ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم کافر نعوذ باللہ، ایمان کے دعوے دار سے یہ مراد ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے کہ ہمارا ایمان کامل ایمان ہے، ہم ایمان والے بن چکے ہیں کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے. جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مومن ہوں تو پھر یہ لفظ مجھ سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ میں کلمہ توحید کو سمجھ لوں، اور یہ بھی سمجھوں کہ میں مومن ہوں میرا ایمان کس چیز پہ ہے اور کیسے ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سوال کرتے ہیں، ایک خوبصورت انسان کی شکل اختیار کر کے زمین پر نازل ہوتے ہیں. صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں اور چند سوال کرتے ہیں. ان میں سے ایک سوال یہ ہے مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله وباليوم الآخر وان تؤمن بالقدر خيره وشره. سب اسلم کی معروف و مشہور روایت ہے. ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، اچھی ہے بری ہو. کہ آج ہم نے یہ جان لیا جب میں کہتا ہوں میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ پر، اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے میرا. آپ یہ جانتے ہیں اگر اس ایمان کا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، کہ اللہ کو جاننا ہے کہ وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، اگر یہی ایمان ہے تو پھر غلط ہے، یہ کافی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ابلیس بھی جانتا تھا کہ اس کا رب ہے، اور وہ اللہ ہے, اس کو پیدا اللہ نے کیا ہے, اس کو آگ سے اللہ نے پیدا کیا ہے. خلقتنی یعنی انت, خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, جان تک اس کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. یہ معرفت کافی نہیں ہے مومن بننے کے لیے. ابو جہل ابو لہب جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کا خالق اور مالک اور رازق ہے. جب اسے سوال کیا جاتا ہے زمین آسمان کس نے پیدا کیا, وہ یعنی مشرکین کیا کہتے ہیں, کیا کہتے تھے, اللہ نے پیدا کیا. تو یہ کافی نہیں ہے دار اسلام میں داخل ہونے کے لیے, یہ کافی نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ واحد رب ہے, بلکہ یہ لازمی ہے اس کے ساتھ یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے, اور یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ کا. اس کی دلیل کہ ایمان سے زندگی مبارک ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولو ان اہل الکتاب آمنوا واتقوا لکفرنا عنہم سیئاتہم, آیت یہ ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. سورۃ الاعراف کی آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر یہ بستی والے یعنی لوگ ایمان لاتے اور تقوی کا راستہ اختیار کرتے تو ہم ان کے اوپر آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے کھول دیتے, برکات من السماء والارض. سب سے پہلے ولو ان اہل القرى آمنوا, ایمان لاتے, مبارک زندگی کے لیے سب سے پہلی بنیاد ایمان ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کافروں کی زندگی کشادہ نہیں ہے, فرق ہے کہ صرف دنیا کا کشادہ ہونا وقتی طور پر اور پوری زندگی کا کشادہ ہونا ہمیشہ کے لیے. اور پھر آپ نے کبھی دیکھا ہے دمے کے مریض کو, دمے کا مریض ازمہ کا مریض جو ہوتا ہے اس کی صرف سانس کی نالی تنگ ہوتی ہے, پوری دنیا اس کے لیے تنگ ہو جاتی ہے صرف سانس کی نالی کے تنگ ہونے سے, باقی اس کے جسم بالکل ٹھیک ہے. یا کبھی دیکھا جب ناک بند ہوتا ہے کیسے ہماری حالت ہوتی ہے, پوری دنیا تنگ نظر آ جاتی ہے. کافر کی زندگی کچھ ایسی ہے, دل میں سکون نہیں ہے, اس لیے وہ سکون ڈھونڈتا رہتا ہے, کبھی شراب خانے میں, کبھی بے حیائی کے اڈوں میں, کبھی سیر و تفریح میں, دنیا پوری لٹا دیتا ہے. لیکن اسے یہ خوشی یا مسرت ملتی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ایمان نہیں ہے, ایمان کا فقدان ہے. بعض لوگ مومن تو ہیں لیکن رزق کی فراوانی نہیں ہے. اگر سچے مومن ہیں جیسے میں نے کہا ہے, ایمان مضبوط ہے, ایمان کی معرفت ہے, اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے, اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہے اور استقامت ہے, تو واللہ ان کی نظر آنے والی دنیا کوشادہ ہو نہ ہو اس کا دل کوشادہ ہوتا ہے. دیکھ رہا کہتے یار دو وقت کی روٹی اسے مشکل سے ملتی ہے, بیچارہ ہے, اور کہنے والا خود بیچارہ ہوتا ہے اس سے بڑھ کر, کیونکہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کے پاس کچھ ہوتا نہیں. مال ہے, دولت ہے, عزت ہے, شہرت ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, بزنس ہے, فیکٹریاں ہیں, بنگلے ہیں, گاڑیاں ہیں, سب کچھ ہے, اگر نہیں ہے تو دل کا سکون نہیں, دل اس کا تنگ ہے اس دمے کے مریض کی طرح, یہ اس سے بھی بدتر. وجہ کیا ہے؟ ایمان کا راستہ اختیار نہیں کیا, اپنے رب کو ناراض کیا ہوا ہے اسے. کلمہ نہیں پڑھا, کلمہ تو پڑھا ہے لیکن اس کلمے کا معنی کیا ہے, مفہوم کیا ہے, کلمہ ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے, کیا کچھ ایسے امور ہیں جو کلمے کے منافی ہیں ان کا ارتکاب تو نہیں کر رہا, کبھی پرواہ نہیں. حیوانیت کی زندگی گزار رہے ہیں اور کہتے ہیں اس بیچارے مولوی کو دیکھو اس کے پاس دو وقت کی روٹی نہیں ہے. واللہ وہ دو وقت کی روٹی کھاتا ہے سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ. چھوٹی سی پلیٹ میں گھر کے چار یا پانچ افراد ایک پلیٹ سے کھاتے ہیں اور پیٹ بھر کے کھاتے ہیں. ان کا دسترخوان ان کی فیملی سے بہت بڑا ہوتا ہے. پانچ لوگ ہوتے ہیں لیکن بیس تیس لوگوں کا کھانا لگا ہوتا ہے. کھا کھا کے تھک جاتے ہیں, پیٹ نہیں بھرتا. اور اسی دسترخوان پر گالیاں بھی ہوتی ہیں, نفرتیں بھی ہوتی ہیں, کیا کچھ نہیں ہوتا. اور اس چھوٹی سی پلیٹ میں جو دسترخوان بھی شاید نہ ہو, محبت ہوتی ہے, پیار ہوتا ہے, انس ہوتا ہے, ایثار ہوتا ہے. دو بوٹے رکھی ہوتی ہیں, ہر بندہ آخر تک انتظار کرتا ہے کہ یہ کھائے گا, باپ کہتا ہے بیٹا کھائے گا, بیٹا کہتا ہے باپ کھا گا, وہ کہتا ہے ماں کہ آخر تک رہتی ہے. محبت بھری زندگی ہے, مبارک زندگی ہے. کیوں؟ کیونکہ ایمان پر قائم ہے. دوسرا سبب جو ایمان کے ساتھ ہے, اور اسی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. ایمان اور تقوی, تقوی کی زندگی, ایمان کی زندگی سے مبارک زندگی ملتی ہے. دوسرے نمبر پہ ہے تقوی کی زندگی سے مبارک زندگی ہو جاتی ہے. اور تقوی اللہ تعالیٰ کا ڈر, دو لفظوں میں. اور تقوی کی تعریف, مختلف تعریفیں ہیں, ان میں سے طلق بن حبیب کی تعریف میں التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وان تترك معصية الله على نور من الله على نور من الله تخاف عقاب الله. تقوى کا معنی ہے سلام رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا, على نور من الله, وحی کی بنیاد پر, نور کی بنیاد پر, دلیل کی بنیاد پر. فرما برداری دین ہے, اور دین بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہوتا. اور نافرمانی سے اجتناب کرنا, علی نور من اللہ, دلیل کی بنیاد پر وہ کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, وہ نہیں کرنا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ثواب حاصل کرنے کے لیے. فرمانبرداری کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب کے امیدوار ہیں. نافرمانی کا کیوں اجتناب کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی سزا سے ڈرتے ہیں. یہی تقویٰ ہے, روشن زندگی, علی نور من اللہ. اور یہ روشن زندگی بغیر علم کے ممکن نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں متقی پرہیزگار ہو, یا بعض لوگ سمجھتے ہیں وہ پگڑی والا متقی پرہیزگار ہے, ہوتا وہ جادوگر ہے, جھوٹا ہے, مکار ہے. اس کی شکل کی طرف دیکھیں تو پتہ چلتا ہے, اس کی شکل سے پتہ چل جاتا ہے, نعوذ باللہ, مکر اور فریب اس کے چہرے پر کالک کے نشان چھوڑ دیتا ہے. میرے بھائیو, تقویٰ کی زندگی روشن زندگی ہے. آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کا یہ پیارا بندہ, متقی پرہیزگار بندہ, عبادات میں سب سے آگے, معاملات میں سب سے آگے, اخلاق میں سب سے پیارے, اور عقیدے میں سب سے اچھا عقیدہ. جو قبر پرستی کرنے والے ہیں یا مزارات پر گدی نشین بیٹھے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء نہیں ہیں. جو لوگوں کو شرک کی دعوت دیں, جو لوگوں کو سجدہ کروائیں, اپنے سامنے جھکوائیں, کیا متقی پرہیزگار لوگ ہیں؟ واللہ ان کی اپنی زندگی بھی تنگ ہے, اور ہر اس بندے کی زندگی تنگ ہے جو ان کو اللہ کا ولی سمجھتا ہے اور ان کے سامنے جا کے اپنا سر جھکاتا ہے. ان لٹوروں سے بچیں اللہ کے لیے, اپنی آنکھیں کھولیں, اور جو تمہیں توحید کی طرف دعوت دے, اتباع سنت کی طرف دعوت دے, اس کے ساتھ دے. وہ تمہیں اس دلدل سے نکالنا چاہتے ہیں، وہ تمہاری زندگی کو مبارک بنانا چاہتے ہیں. اس لیے ہمارے پاس پیمانہ ہے تقویٰ کا، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ولایت کا پیمانہ ہمارے پاس ہے، ترازو ہے. اللہ کا ولی کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. کیا مطلب ہے؟ اگر ایمان اور تقویٰ کو راستہ اختیار کیا جائے، اتنی مبارک زندگی کہ اللہ کا ولی بن گیا. سبحان اللہ، واللہ صرف یہ دنیا کو شادہ نہیں ہوگی، دنیا اور آخرت کو شادہ ہوگی. دنیا میں کوشادگی، موت کے وقت کوشادگی، قبر میں کوشادگی، میدان محشر میں کوشادگی، پل صراط میں کوشادگی، اور جنت میں کوشادگی کوشادگی ہے. دیکھیں کس کے لیے ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. الا ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کون ہے یہ اللہ کے اولیاء؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ہر مومن متقی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، یہ قاعدہ یاد کر لیں. ہر مومن متقی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے. عجب بات دیکھیں، جہل مرکب کی انتہا دیکھیں، شرک بدعات الخرافات کا ارتکاب کرنے والے آج ولی بنے بیٹھے ہیں، اور جو ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن بن چکے ہیں. آج کے زمانے میں بعض لوگوں کے نزدیک کہتے ہیں وہابی ان کی بات مت سنو، یہ تمہیں راہ راست سے ہٹانا چاہتے ہیں، تمہیں ان مبارک لوگوں کی چوکٹ سے محروم کرنا چاہتے ہیں. اور جاہل بیچارے لوگ بیچارے اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عقل بھی دی ہے، سمجھ بھی دی ہے، لیکن انہیں صحیح استعمال نہیں کیا. اس لیے کہ ان کے پاس عذر ہے، یہ عذر نہیں ہے واللہ. اب علم کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، گھر گھر میں علم عام ہو چکا ہے. صرف واٹس ایپ کے ذریعے آپ صحیح علم بھی حاصل کر سکتے ہیں، غلط علم بھی حاصل کر سکتے ہیں، توحید بھی سیکھ سکتے ہیں، شرک بھی سیکھ سکتے ہیں، توحید کی دعوت بھی دے سکتے ہیں، شرک کی دعوت بھی دے سکتے ہیں. نعوذ باللہ من الخذلان. آپ نے صرف بعض لوگوں کا کام یہی ہے بس، ان کا یہ انگوٹھا بڑا تیزی سے کام کرتے بس، اور صرف کاپی پیسٹ کرتے رہتے ہیں، وہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس میسج میں کیا ہے. وہ سمجھتے بس دین کا کوئی میسج ہے، کوئی گانا بجانا تو نہیں ہے نا، بھیجو اس کو آگے. اس بیچارے کو نہیں پتا کہ اس کی ایک انگلی کے ایک عمل سے کتنے وہ گنہگار ہو، کتنا اس شرک کے پھیلنے میں وہ بھی شریک ہوا. نعوذ باللہ. تیسرے نمبر پہ دعا ہے. دعا زندگی کو مبارک بنا دیتی ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے ہیں، نماز کا وقت بھی نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو امامہ کیا کر رہے ہو اس وقت؟ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں سیدنا ابو امامہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پریشانیاں ہیں اور قرض ہے اور قرض کا بوجھ ہے میرے سر پہ، تو اللہ کے گھر میں آیا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ابو امامہ کیا میں تجھے ایسے کلمات، یعنی چند الفاظ ہیں، یہ نہ بتاؤں، اگر تو یہ الفاظ کہہ دے، یہ چند کلمات پڑھ لے، اللہ سے دعا کر لے، تو تیری پریشانی بھی جاتی رہے گی اور تیرے قرض کی ادائیگی بھی ہو جائے گی. عرض کرتے ہیں، ضرور فرمائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم سب انشاءاللہ ان کو ابھی یاد کر لیتے ہیں. پریشانی دنیا سے جڑی ہوئی ہے, کسی نہ کسی وجہ سے ہم سب پریشان ہوتے ہیں, اور قرض بھی, قرض لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے, قرض انسان لے ہی لیتا ہے ضرورت کے لیے, حرام کمانے سے تو بہتر ہے نا. قرض اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیا کرتے تھے, ضرورت ہے, لیکن قباحت بھی کہ قرض کی ادائیگی نہ ہو جب استطاعت ہو, واپس دے بھی سکتے, بعض لوگ دیتے نہیں, بڑا جرم ہے یہ. الغرض آئیے دیکھیں چند کلمات کیا ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح اور شام کو چند الفاظ پڑھ لو. کب پڑھنے ہیں؟ وقت بتا دیا. کہاں پڑھنے ہیں؟ جہاں پر دل کرے. یہ الفاظ پڑھ لو صبح اور شام کے اذکار میں, ہم بھی پڑھتے رہتے ہیں, کبھی غور ہم نے شاید نہیں کیا, صرف عادت ہے پڑھ لو, آج غور سے پڑھتے ہیں. پڑھو صبح اور شام کو, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ومن غلبة الدین وقہر الرجال. پھر سے پڑھتے ہیں, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وغلبة الدین وقہر الرجال. سیدنا ابو امام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ پڑھا اور اللہ کے فضل و کرم سے میری پریشانی بھی جاتی رہی اور میرے قرض کی ادائیگی بھی ہو گئی. ایمان ہے, تقویٰ ہے, یہ پہلے بھی چیز ہے نا دونوں. ہم دعا کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی, خرابی ہمارے اندر ہے, نہ ایمان مضبوط نہ تقویٰ کا راستہ اختیار کیا. تو اس لیے اگر مبارک زندگی چاہتے ہیں, ایمان ہے, تقویٰ ہے, اور پھر دعا, اور دعا اگر قبول نہیں ہوتی تو پریشان نہ ہونا, بلکہ دعا سے پریشانی اس لیے زائل بھی ہو جائے گی جب آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اگر دنیا میں دعا قبول نہیں ہوئی تو اس کا بدلہ آخرت میں اس سے اچھا ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کچھ دعا کرتے تو تینوں میں سے اسے ایک ضرور ملتا ہے, یا دعا قبول ہو جاتی ہے اس کا مقصود تھا, یا کوئی شر جو اس کو پہنچنا تھا اللہ تعالیٰ نے اس شر کو اس دعا سے دور کر دیا, اور یا پھر اگر یہ دونوں نہ ہوئے تو آخرت میں یہ دعا نام اعمال میں عمل صالح بن کر آئے گی. جس دن ذرے برابر عمل بھی فائدہ مند ہوگا یا نقصان دہ ہوگا. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ذرے برابر تو ہماری دعائیں کتنی ہوں گی, سبحان اللہ. اس لیے دعا کا دامن نہ چھوڑے, دعا کرتے رہے, واللہ دعا میں خیر ہی خیر ہے, برکت ہی برکت ہے. چوتھے نمبر پہ قرآن مجید پر غور فکر کرنا, تدبر کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته ولتذكر اولو الالباب. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ایک کتاب ہم نے نازل کی ہے, آپ پر نازل کی ہے, مبارک بابرکت کتاب ہے. کس چیز میں برکت ہے؟ کیوں نازل کی ہے؟ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ, تاکہ قرآن کی آیتوں میں غور و فکر کیا جائے. یہ قرآن اس امت کی پہچان ہے, مسلمان امت کی پہچان ہے. جب قرآن کا ذکر ہوتا ہے تو مسلمان کا ذکر بھی ہوتا ہے, کیونکہ یہ مسلمانوں کی کتاب ہے, بابرکت کتاب ہے, مبارکن. زندگی مبارک بنانا چاہتے ہو یا مبارک زندگی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس مبارک کتاب سے اپنے دل کو جوڑ دو. قرآن مجید کی تلاوت میں بھی برکت ہے. الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف ایک حرف ہے، لام دوسرا ہے اور میم تیسرا ہے، اور ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں. دیکھیں کیا مطلب ہے، طوطے کی طرح پڑھتے رہنا ہے بس، بغیر سمجھنے کے، یا اس تلاوت کا حق ادا کرنا ہے. سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، یتلون حق تلاوته یعنی یتبعون حق اتباعه. اتباع کیسے کرنی ہے، قرآن کی اتباع کیسے کریں گے، بغیر سمجھنے کے کریں گے. آپ کب کسی نقشے، کسی شخص کے نقشے قدم پر چلتے ہیں، جب آپ اس کے نشان نظر آتے ہیں کہ نہیں، نشان نہ ہو تو پھر کیسے نقشے قدم پر چل سکتے ہیں، اتباع کیسے کر سکتے ہیں؟ تو قرآن مجید کی برکت تدبر میں ہے. آج ہم مسلمان ہیں، قرآن بھی ہر گھر میں موجود ہے، ہماری زندگی بابرکت کیوں نہیں ہے؟ برکت زندگی میں کیوں نہیں ہے؟ کشادگی کیوں نہیں ہے؟ گھر میں بغض اور نفرت کے بادل کیوں موجود رہتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ ظلمتیں کیوں ہیں؟ کیونکہ قرآن مجید کو ہم نے نعوذ باللہ اس ڈیکوریشن پیس کی طرح گھر میں رکھا ہوا ہے جو بہت قیمتی تو ہوتا ہے لیکن اسے ہاتھ کوئی نہیں لگا سکتا. یہ ہاتھ لگایا جاتا ہے صرف اسے صاف کرنے کے لیے، پھر اسے واپس رکھنے کے لیے. بعض لوگوں کے گھروں میں آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید رکھا ہوا ہے، الماری کے اوپر رکھا ہوا ہے، بڑی بلند جگہ پہ، کہ یہی احترام ہے قرآن مجید کا. اور صبح صبح اٹھتے ہیں، نہ نماز کا پتہ ہے نہ کسی چیز کا پتہ ہے، بس منہ دھویا، اور ان میں سے بعض اچھے جو ہوتے ہیں ان میں سے وہ نماز پڑھتے، وضو بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اور قرآن مجید کو اٹھاتے ہیں الماری کے اوپر سے، اس کی دھول کو جھاڑ دیتے ہیں، اسے بوسہ دو بوسے دے کے واپس رکھ دیتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم نے قرآن سے برکت حاصل کر لی ہے. یہ برکت نہیں ہے. اپنے آپ کیوں دھوکہ دیتے ہو اپنے آپ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی کتاب کے اندر جسے تم نے ابھی بوسہ دیا ہے وہ پھر واپس اوپر رکھا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ. اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس عظیم کتاب کا حق ادا کریں اور حق ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں. اور واللہ جب تک اس عظیم کتاب کا حق ادا نہیں کریں گے تو ہماری حالت بدلنے والے نہیں. آج سے پڑھو اللہ کے کلام کو، اگر پورا قرآن نہیں سمجھ سکتے ہو، جتنا سمجھ سکتے ہو تو سمجھ لو نا. مبارک زندگی ہم بات کر رہے ہیں، 24 گھنٹوں میں سے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس 20 منٹ بھی نہیں ہے، آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہے. سورۃ الفاتحہ سے ابتدا کرو، واللہ پورے قرآن مجید کا پیغام اس ایک سورت میں موجود ہے. پورے قرآن مجید کا پیغام ایک سورت میں، اور 17 مرتبہ سے فرض نماز میں ہم پڑھتے ہیں، اور اس کے بغیر نماز ہوتی بھی نہیں ہے، رکن ہے نماز کا. کیا اس وقت ہمیں سورۃ الفاتحہ کی ترجمہ اور تفسیر آتا ہے؟ کتنی کتابیں ہم پڑھ چکے ہیں، کتنی امتحان دے چکے ہیں، دنیا میں کتنی ترقی کر چکے ہیں. جو کتابیں پڑھنی تھی وہ بھی پڑھی، جو نہیں پڑھنی تھی وہ بھی پڑھی. بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ کس سے کہانیاں پڑھتے ہیں اور ترجمے ڈھونڈتے رہتے ہیں، بعض الفاظ مشکل ہے، ڈکشنری سے ترجمہ ڈھونڈ کے پھر کس سے کہانیاں پڑھتے رہتے ہیں. اور اگر نہیں پتا تو اللہ کے کلام کا نہیں پتا. سورۃ الفاتحہ سے ابتدا کر کے دیکھیں، واللہ سورۃ الفاتحہ کی صحیح تفسیر پڑھیں، صحیح ترجمہ پڑھیں، اور زندگی کو تبدیل ہوتے ہوئے دیکھیں، واللہ برکت پہلے دن سے محسوس کریں، پڑھنے والے تو بنیں. اور دیکھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین سے کیسے زندگی بدلتی، بشرطے کہ حق ادا کریں. پورے قرآن مجید کا پیغام سورۃ الفاتحہ میں، اور پورے سورۃ الفاتحہ کی جان ایک آیت میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. عجب بات ہے اے مسلمان، نہ پوری کتاب پڑھی نہ ایک سورت پڑھی اور نہ ہی ایک آیت پڑھی، نہیں سمجھا نا. پڑھنے سے مراد سمجھنا ہے، صحیح سمجھنا ہے. وہ طوطے والے پڑھے کی بات نہیں کر رہا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک آیت کو ہم نہیں سمجھ سکے. ثبوت دیکھ جا کے دیکھے مزارات پر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالی کے گھر میں جا کے دیکھیں نماز کے وقت، اور اس مزار کو دیکھیں. میں صرف عرس اور میلے کی بات نہیں کر رہا، عام اوقات میں جا کے دیکھیں، مزارات میں رش دیکھیں، اللہ تعالی کے گھر کے اندر دیکھیں کہ کتنی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اس عظیم کتاب کی تلاوت کر رہے تھے، کتنی لوگ بیٹھے اللہ کے گھروں میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. واللہ بڑی مصیبت ہے امت پر، بڑی مصیبت ہے. پانچویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر. قرآن مجید ذکر ہے لیکن خاص اس کی خصوصیت ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زندگی مبارک ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دل میں اطمینان نہیں ہوتا، اطمینان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی ہوتا ہے. کیا ذکر کرنا ہے؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ. کیسے پڑھیں؟ کتنی مرتبہ پڑھیں؟ کوئی خاص تعداد نہیں، پڑھیں لا الہ الا اللہ. صبح شام کے اذکار میں 10 مرتبہ بھی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ومیت وہو علی کل شیء قدیر، 10 مرتبہ پڑھیں اذکار میں، صبح شام کے اذکار میں. ہمیں پتہ ہے کہ صبح شام کے اذکار ہوتے کیا ہیں، میں بار بار کہتے تو ہوں، کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ صبح شام کے اذکار بھی ہوتے ہیں. صبح یعنی فجر کی نماز کے بعد، اور شام یعنی مغرب، عصر یا مغرب کی نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں، پتہ ہوتا ہے. نہیں اگر کس کو پتہ نہیں تو مجھے بتائے تاکہ میں سمجھاؤں. صبح شام کے اذکار میں کہتا رہتا ہوں، میرا حسن ظن ہے کہ سب کو پتہ ہے. الحمدللہ ہم یہاں پہ رہتے ہیں اس ملک میں، اللہ کا شکر ہے. اس میں آپ علم اگر سیکھتے نہیں تو عادت کے طور پر لوگ سکھا دیتے ہیں. اگر آپ خود نہیں سیکھتے نا، لیکن عادت کے طور پر آپ سیکھ جاتے ہیں کچھ نہ کچھ. ہم دیکھتے ہیں اپنے ملکوں میں جاتے ہیں نماز کے بعد، اکثر مساجد میں، سب دن اکثر مساجد میں فرض نماز کے بعد اجتماع دعا ہوتی ہے. یہاں پر وہی لوگ آتے ہیں، ان کو یہ چیز نہیں ملتی تو کیا کرتے ہیں؟ 3 مرتبہ استغفار پڑھ لیتے ہیں. تو سنت پر عمل کیا کہ نہیں کیا؟ علم حاصل کیا؟ نہیں. لیکن عادت لوگ بھی کرتے، وہ اس نے بھی سن لیا 3 مرتبہ سب اسے پڑھ، تو اس نے بدعت کو چھوڑا، سنت کا راستہ اختیار کیا. یہ مبارک زندگی ہے کہ نہیں؟ یہ مبارک زندگی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اذکار استغفار ہے، استغفار سے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اور آخرت میں برکت عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نوح میں فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، میں نے کہا اپنے قوم سے 950 سال دعوت الى توحید اللہ سبحانہ وتعالی، توحید توحید کی دعوت نہیں مانا. مطالبہ کیا تھا؟ چاہتے کیا تھے؟ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو، جو تمہیں میں کہوں اس پہ عمل کرو، میں اللہ کا رسول ہوں. اچھا کیا چاہتے ہم، کیا کریں ہم، کیسے اس پہ عمل کریں؟ فقلت استغفروا ربکم، میں نے ان سے کہا اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہو، انہ کان غفارا، وہ غفار ہے، بار بار مغفرت کرنے والا ہے. مغفرت تو ہوئی، گناہ معاف ہو گئے. مبارک زندگی دیکھیں کیسی ہوتی ہے، صرف استغفار سے دیکھیں. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے بارش برسے گی، خیر کی بارش، عذاب والی نہیں، سیلاب والی نہیں، مدرارا، بارش بہت زیادہ ہوگی لیکن بابرکت بارش ہوگی. سبحان اللہ، وہ امددکم بی اموال, مال بھی عطا کرے گا, وبنین نئی اولاد بھی, ویجعل لکم جنات باغات بھی تمہارے لیے بنا دے گا, ویجعل لکم انہارا اور نہریں بھی بنا دے گا. کتنا بڑا کام کیا, پہاڑ کھودنا پڑا یا کسی پہاڑ کی چوٹی کی طرف جانا پڑا کچھ کہنے کے لیے. اب دیکھتے ہیں انڈیا میں بعض مندر 1000 سیڑھی ہے یا 2000 سیڑھی ہے یا اس سے کم یا اس سے زیادہ, جو یہ پوری سیڑھی چڑھ کے جائے گا پہنچے گا بھگوان تک, وہاں پہ پھر اس کی منت پوری ہوگی. نہیں نہیں, جہاں پہ بیٹھے آپ پڑھیں, جہاں پر آپ ہیں, کہنا کیا ہے, لمبا چوڑا ورد نہیں ہے, مشکل نہیں ہے, دو لفظ ہیں, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کیا ہوگا, فقلت استغفر ربکم انہ کان غفارا, غفارا, مغفرت ہو گئی کہ نہیں, ہو گئی ہے. ملا کیا مغفرت کے ساتھ, مغفرت میں آخرت سنور گئی, آخرت میں برکت ملی, دنیا میں کیا ملے گا, آسمان کے دروازے برکات من السماء کھول دیے گئے, پانی میں زندگی ہے, بغیر پانی کی زندگی مشکل ہے, ہر زندہ جو پانی سے پیدا کیا گیا ہے, ضرورت ہے زندگی کے لیے, ضرورت ہے پانی ہے, نرینہ اولاد سب کے لیے تڑپ ہے, مال و دولت سب کی حاجت ہے. جب مال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے تو کیسا ہوگا, جب نرینہ اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی تو کیسے ہوگا. تو کیا مطلب ہے, کچھ مال اللہ کے بغیر بھی ہوتا ہے, کچھ اولاد اللہ کے علاوہ کوئی دیتا ہے, نہیں, مطلب یہ ہے کہ جس کو مال کی ضرورت ہے وہ محنت کرتا ہے, جدوجہد کرتا ہے, مل جاتا ہے اسے. جب یہ مال وہ کماتے ہیں حلال طریقے سے اپنے رب کو راضی کرتے ہوئے تو اس مال میں برکت ہو جاتی ہے, ورنہ حرام مال بھی تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے کہ نہیں. بدکار اولاد وہ بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے, کون دیتا ہے. لیکن جب استغفار کا راستہ اپنایا جائے گا تو رزق کی فراوانی بھی ہوگی, اس تھوڑے سے رزق میں برکت بھی ہوگی. نرینہ اولاد چاہتے لوگ, 5 بچیاں ہیں, بیوی پریگنینٹ ہوئی, دھمکاتے ہیں اگر اب بیٹی پیدا ہوئی نا تو تمہیں طلاق دے دوں گا. اس بیچارے کا کیا قصور ہے بھائی, وہی اولاد پیدا کرنے والی ہے کیا, وہی کن فیکون کی مالک ہے کیا, نعوذ باللہ. اور عجب بات دیکھیں کہ میاں بیوی میں سے جو لڑکا یا لڑکی مدعین کرنے کا ذمہ دار ہے وہ کون ہے, وہ خاوند ہے, بیوی نہیں ہے, کیونکہ بیوی کے 2 X کروموسوم ہیں اور خاوند کے مرد کے XY ہوتے ہیں, 2 X ملے تو لڑکی, XY ملا تو لڑکا, تو اس کے پاس ہے دونوں X, وہ بیچاری کیا کرے, اللہ نے اس کو ایسے پیدا کیا ہے. اگر کسی نے کسی کو کوسنا ہے تو خاوند کو اپنے آپ کو کوسنا چاہیے, جبکہ یہ بھی جائز نہیں ہے. اگر غلطی ہے کسی کی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کیوں پھر اس نے بیٹی پیدا کی ہے, تو شیشے کے سامنے جا کے دیکھے اور کہیں تمہاری وجہ سے, اس بیچارے کو کیوں کوستے ہو, اس کو اللہ نے ایسے ہی پیدا کیا ہے. اور کتنی ایسے لوگ ہیں واللہ نرینہ اولاد کے ہوتے بھی روتے ہیں, اللہ کی قسم کھا رہا ہوں, جوتے مارتے ہیں, واللہ یہ خیالی باتیں نہیں ہیں, میں سمجھتا تھا یہ قصے کہانیاں ہیں. بیٹے اپنے والد پر جوتے اٹھاتے ہیں, یہ زندگی ہے, لعنت بھری زندگی. انا للہ وانا الیہ راجعون, واللہ اس پر میں کیا بات کروں, میرے پاس زبان نہیں میں بات کروں. ایسی اولاد جس کے لیے اتنی بڑی تمنا تھی, بڑے بڑے خواب دیکھے تھے, مال و دولت کمایا کہاں سے کوئی پتہ نہیں چلا حلال کیا حرام کیا, لیکن اس بیٹے کو پالتے رہے, بڑا کرتے رہے, طاقتور بناتے رہے, انگلی پکڑ پکڑ کر چلنا سکھایا, زندگی کیسے گزارنی ہے ڈھنگ سکھایا. جب قد برابر ہوئی تو وہی جوتا جو بچپن میں پہنایا کرتے تھے, جوتا پہنا یا جوتا پہننا سیکھا, وہی جوتا سب سے پہلے اپنے باپ کے سر پہ جا کے مارا. ایسی اولاد بھی ہے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور بعض لوگ جو بانج ہیں جن کا کوئی اولاد نہیں, ایسے لوگوں کی طرف دیکھیں, آسمان کی طرف دیکھتے اور کہتے اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ ہماری کوئی اولاد نہیں. اگر اولاد ایسی ہے تو پھر ہم بے اولاد ہی ٹھیک ہے. تو اللہ کے لیے بیٹے بیٹیا رحمتیں ہیں. واللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو تعالیٰ تین بیٹیاں عطا فرمائی ہیں اور اس نے ان بیٹیوں کی صحیح پرورش کی ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے. دیکھیں اولادوں کے دل ہمارے انگلوں کے بیچ میں نہیں ہے, ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے. اولادوں کا بگڑنا سنورنا یہ ہمارے پاس کی بات نہیں ہے. ہمارے کیا ذمہ ہے, ہم ان کو نصیحت کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ سے ڈراتے رہیں, صحیح تربیت کرتے رہیں. یوں اللہ تعالیٰ نے تین بیٹیاں عطا فرمائی ہیں اور اس نے ان بیٹیوں کی صحیح تربیت کی ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے, اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے. جنت میں داخل ہونے کے لیے, اللہ تعالیٰ عذاب سے بچنے کے لیے تین بیٹیاں رحمتیں ہیں کہ نہیں, یعنی اپنے اعمال نہیں ہیں اتنی. یہ جو خوب اور خوبصورت عمل کیے, بیٹوں کی اچھی تربیت کی ہے, یہ جنت میں جانے کا باعث بن گیا. بعض لوگوں کی زندگی بیٹوں کے ساتھ مبارک ہوتی ہے اور بیٹوں کے ساتھ لعنت والی زندگی ہوتی ہے, نعوذ باللہ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے کے سارے ایسے ہیں, نعوذ باللہ, لیکن بعض کی بات جو ایسے ہیں ان کی بات میں کر رہا ہوں, جو بیٹوں سے نفرت کرتے ان کی بات میں کر رہا ہوں. کئی لوگ ٹیلی فون کرتے, بیٹیاں رو رہی ہوتی بیچاری, کیوں نفرت کرتے اپنی بیٹی سے, میرا نام مٹ جائے گا. اس کو نام کی پڑی ہے, بیٹا نہیں ہو تو نام مٹ جائے گا. بھائی تیرا نام, تمہیں نام کس نے دیا ہے, تمہیں انسان کس نے پیدا کیا ہے, جانور بھی ہو سکتے تھے کہ نہیں, کسی جنگل میں گدھے ہو سکتے تھے کہ نہیں, کس نے تمہیں انسان پیدا کیا ہے اور اس لائق بنائے کہ تمہارا نام رکھا جائے. آج کل تو ویسے گدھوں کتوں کے بھی نام ہوتے ہیں نعوذ باللہ, لیکن کس نے تمہیں اس لائق بنایا کہ آج تمہارا نام بھی ہے. اس نے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہاری بیٹی کو بھی پیدا کیا ہے, ورنہ ہم اس لائق کبھی نہ تھے کہ ہمارا نام بھی رکھا جاتا, ہم انسان بھی ہوتے کبھی. اس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ان رحمتوں کی قدر کرو جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھر میں پیدا کیا ہے. اپنے گھر میں اس برکت کو, اس برکت کی قدر کرو. رحمت برکت ہے کہ نہیں, تو بیٹیاں بھی رحمتیں ہیں اور گھر کی برکتیں ہیں. چھٹے نمبر پہ آخری ایک دو بات رہ گئی ہے جس میرے پاس لمبی ہے, کبھی انشاءاللہ کسی اور موقع پر چار پانچ اور اس کا میں ذکر کروں گا انشاءاللہ. دو چیزیں رہ گئی ہیں, ایک برکت زندگی کے لیے, چھٹی چیز جو ہے تجارت میں سچ بولنا اور امانت داری سے کام کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البیعان بالخیار, خرید فروخت کرنے والے کا اختیار ہے کہ پورا کریں یا رک جائیں. جب وہ سچ بولتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں, سچ بولتے ہیں, تو ان کے اس خرید و فروخت پر برکت ڈال دیتا ہے. سچ بولتے ہیں اور صحیح چیز کو سامنے بیان کرتے ہیں, کوئی چھپاتے نہیں, کوئی عیب نہیں چھپاتے, سچ بولتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کے اس خرید و فروخت میں, اس بیع میں برکت ڈال دیتا ہے. اور اگر جھوٹ بولتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ برکت کو ختم کر دیتا ہے, مٹا دیتا ہے. بعض تاجر ایسے ہیں کہ مال گن نہیں سکتے لیکن ان کے گھر جتنی باہر سے خوبصورت, اندر اتنی خوفناک اور کھنڈر ہے. وجہ کیا ہے؟ ان کا کاروبار جھوٹ پر قائم ہے, دھوکے پر قائم ہے. یہ کس نے کہا ہے کہ اچھا مال وہ ہے جو سب سے زیادہ ہو؟ کس نے کہا ہے اچھا مال وہ ہے جس میں برکت ہے, جس میں خیر ہے. اس لیے سچ بولے. اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں تاجر بنایا ہے اور تمہاری تجارت کا راستہ آسان کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. اس تجارت کا جو حق ہے شرعاً وہ سمجھو کیا ہے, اور حق کی ادائیگی کے لیے سب سے آگے تمہیں ہونا چاہیے. بعض و نماز کے وقت دکان نہیں بند کرتے. یہاں پر تو خیر الحمدللہ قانون ہے, ہمارے ملکوں میں شاید کوئی ایسا قانون نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم خود نماز کی قدر جانیں گے تو پھر خود دکانیں بند کریں گے اگرچہ قانون بھی نہ ہو ملک کا. بات اپنے دل کی ہے نا, نماز کی کیا قدر و قیمت ہے میری زندگی میں, میں نے متعین کرنی ہے نا کہ نہیں. اگر حکومت کا حکم نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم تو ہے نا. میرے دل میں نماز کی کیا قدر و قیمت ہے اپنے آپ سے سوال کر. جب اذان ہو جاتی ہے اور سامنے مسجد ہے, پڑوس میں مسجد ہے, وہ میری دکان کھلی رہتی ہے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ نماز میں برکت ہے, نماز دین کا بنیادی حصہ ہے, نماز جو ہے وہ برائی سے روکتی ہے, کہتے ہوئے شرم نہیں آتی. اچھا پڑھتے ہیں نماز, ہم بھی پڑھتے ہیں, اپنی مرضی سے پڑھتے ہو, اپنے رب کی مرضی سے کب پڑھو گے؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اعلان ہو چکا ہے. اسی بازار میں اگر اعلان ہونا کہ فلان دکان میں آفر لگی ہے, 70% ڈسکاؤنٹ ہے, لوگ دوڑ کے جاتے ہیں. یا بائی ون گیٹ ون فری, ایک خرید دوسری مفت ہے, لوگ دوڑ کے جاتے ہیں, رش لگا رہتا ہے. آپ نے بھی دیکھو گے یہاں پہ چند سال پہلے ایک ایسا کوئی اعلان ہوا تھا کسی ایک معروف شاپ میں یا مال میں, تو بھیڑ کی وجہ سے بعض لوگ بیچارے مر گئے, اتنی بھیڑ ہو گئی. ارے دنیا کی اتنی پیچھے پڑ گئے ہم لوگ. پانچ وقت اعلان ہوتا ہے, پانچ وقت, ایک وقت نہیں. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. فلاح چاہتے ہو, یہ مال تو ادھر ہی چھوڑ کے جاؤ گے, یہ کوئی فلاح نہیں ہے. نماز یہ عمل ہے, ساتھ جائے, قبر میں بھی ساتھ جائے گا اور آخرت میں بھی ساتھ دے گا. تو اپنی زندگی کو مبارک بنانا ہے تو نماز کی قدر کو جانو, سچ بولو تجارت میں, بند کر دو دکان. یار کسٹمر کم ہو جائیں گے, پھر ساتھ والا 10 زیادہ کسٹمر اس کے پاس چلے جائیں گے. تمہیں کس نے کہا کہ تمہارا رزق وہ لے سکتا ہے؟ عجب بات, ارکان ایمان نہیں ہے نا, ایمان نہیں ہے نا. تقدیر پر ایمان کیا مطلب ہے؟ کبھی پڑھا اس بیچارے کو پتا, اسے کیا پتا؟ اللہ کی قسم کوئی بھی شخص تمہارا رزق لے نہیں سکتا جو رزق تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے. اور یہ رزق لکھ دیا جاتا ہے جب ہم اس دنیا میں نہیں آتے, اس سے پہلے لکھ دیا جاتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر. عجب بات ہے کہ نہیں؟ متفق علیہ حدیث ہے, بخاری مسلم کی روایت ہے. جب یہ بچہ 4 مہینے کی عمر کا ہوتا ہے, پیدائش کے بعد نہیں, 4 مہینے ماں کی پیٹ کے اندر, فرشتے کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے, روح پھونکتا ہے یہ فرشتہ, اور 4 چیز لکھنے کو حکم دیا جاتا ہے. سب سے پہلے کیا لکھا جاتا ہے؟ کتبی. سب سے پہلے رزق ہی, رزق سب سے پہلے لکھ دیا جاتا ہے. وہ اجل ہی, موت لکھ دی جاتی ہے. وہ عمل ہی, عمل کیا کرے گا. وہ شقی الام سعید, خوش بخت یا بدبخت لکھ دیا جائے گا. کیا ہم نے سوچا ہے ہم کس رزق کے پیچھے دوڑ رہے ہیں؟ کیوں دائیں بائیں دیکھتے ہیں؟ ارے وہ زیادہ کما رہے ہیں اور اس کے پاس زیادہ رش لگا ہے. یہ حسد, یہ بغض, سوائے دل کی اور شوگر کی بیماری کے سوائے کچھ دینے والا نہیں تجھے دنیا میں اور آخرت میں, اس سے بھی بڑھ کر مصیبتیں ہیں نعوذ باللہ. الغرض آخر میں بابرکت لوگوں کی زندگی کے تعلق سے, صحابہ کرام زندگی بابرکت, انبیاء کے بعد بابرکت زندگی ہے, اور اس کے ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے صحابہ کرام کے لیے. کہ ان کی زندگی مبارک بنا دے. جنگ خندق کے موقع پر جب خندق کو کھودا جا رہا تھا تو بعض صحابہ نے چند جملے کہے, کہتے نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا, نحن بیعت کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیتے, فرماتے اللهم لا خير الا خير الاخره فبارك في الانصار والمهاجره, ایک روایت میں برکت کا لفظ فبارك في الانصار والمهاجره, کہ خیر ہے تو آخرت کی خیر ہے. اے اللہ تعالیٰ انصار و مہاجرین جو صحابہ ہیں ان کی زندگی کو مبارک بنا دے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی زندگی مبارک زندگی تھی, ایمان کمال کا, تقوی کمال کا, دعا کمال کی, قرآن مجید کی تلاوت تدبر کمال کا, سچ بولنا کمال کا, اللہ تعالیٰ کا ذکر کمال کا, زندگی مبارک. تو مبارک زندگی صحابہ کرام کی زندگی ہے اور ہر اس شخص کی جو ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہے, سبیل مؤمنوں کو اختیار کرنے والا, ان کے نقش قدم پر چلنے والے کی زندگی بھی مبارک زندگی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہماری اور ہماری اولاد کی ذریات کو سب اسماؤں زندگی مبارک زندگی بنا دے, ہمیں شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے, جو بھی بے برکتی کے راستے اللہ تعالیٰ ہمیں دور فرمائے, ہماری حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر زندہ رکھے, سنت پر زندہ رکھے, اور توحید و سنت پر ہی ہمارا خاتمہ ہو. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.